گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, جو دن بھر میں ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین, آج ہم قرآن کے موضوع پر بھی گفتگو کریں گے. مفتی صاحب تشریف فرما ہے, میں مفتی صاحب سے پہلا سوال یہ عرض کروں گا. حضور, ایک وقت تھا ہم رمضان شریف کے مہینے میں دیکھتے تھے مساجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد, عصر کی دیگر نمازوں کے بعد ایک مطلب رش نظر آتا تھا ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا. اب بتدریج اس میں بھی کافی کمی آ گئی ہے, اور اگر دیکھا جائے تو جیسے آج کل فجر کی نماز اول وقت میں ہی ہوتی ہے سحری کے فوراً بعد, تو نماز کے بعد جو اگر درس وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے بعد مساجد بند ہو جاتی ہیں تقریباً, تو قرآن کی تلاوت کا بھی ہم وہ ذوق نہیں پاتے جبکہ یہ مہینہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے, قرآن کریم جو ہے وہ سننے سے لانے کا سلسلہ ہوا کرتا تھا. اور مسلمانوں میں ایک عرصے سے جو ہے وہ یہ عادت جو ہے وہ تھی کہ عام دنوں میں اگرچہ تلاوت نہ کرتے ہوں لیکن ماہ مبارک کے اندر باقاعدہ جو ہے قرآن کریم کا ختم کرتے تھے. اور کئی بزرگوں کو اب بھی دیکھا ہے کہ ان کا ایک معمول ہوا کرتا تھا کہ بھئی ایک قرآن تو کم از کم لازمی ختم کرنا ہی ہے, بعض دو دو تین تین بھی جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے. اور یہ تو ہم ابھی ماضی قریب کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو اس سے پہلے کی بات کریں بزرگان دین علیہم الرحمہ کی, تو حضرت امام اعظم 61 قرآن کریم جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے. تو یہ معمول تھا کہ لوگ قرآن کریم سے محبت اور شوق کو رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے تھے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, ہر شخص کو ہر مسلمان کو اپنے خالق و مالک عز و جل سے محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے کلام کو بار بار جو ہے وہ پڑھا جائے, اس کلام کی جو چاشنی ہے اس سے لطف اندوز ہوا جائے, اس کی جو حلاوت ایمانی ہے اس کو اپنے دل کے اندر محسوس کیا جائے. کہ جب انسان قرآن کریم پڑھتا ہے تو اگرچہ اس کے معنی اور مفہوم کو نہ بھی سمجھتا ہو, پھر بھی بہرحال اس کی ایک اپنی نورانیت اور روحانیت انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ خود اس کے پڑھنے پر کتنا ثواب, کہ حدیث میں فرمایا کہ ہر حرف کے اوپر جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں. اور پھر فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں, بلکہ اس میں الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. تو گویا الف لام میم ہی کسی نے پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں جو ہے وہ مل جاتی ہیں. تو یہ واقعی ایک ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس سے دور بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں, کہ عام دنوں میں تو ویسے ہی قرآن کریم جو ہے وہ نہیں پڑھتے, اور اب جو ہے وہ کئی چیزوں کے اندر اس چیز پر اکتفا کر لیا کہ جناب آڈیو یا ویڈیو جناب ہم کیسٹ سن لیں گے یا تلاوت سن لیں گے. اگرچہ تلاوت قرآن کریم جہاں پر سننا فرض ہے وہاں پر علماء نے بیان کیا کہ سننا چونکہ فرض ہے تو جو سننا فرض ہے وہ نفل پڑھنے سے افضل ہے. یعنی قرآن کریم کی تلاوت ویسے کر رہے ہیں تو یہ کرنا نفلی عبادت ہے, اور جہاں پر کوئی شخص سننے کی غرض سے حاضر ہوا ہے تو اب اس پر وہ سننا فرض ہے. تو فرض نفل کے مقابلے میں زیادہ جو افضل ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے اگرچہ افضل ہے لیکن بہرحال پڑھنے میں جو ہر حرف کے بدلے میں ملنے والی نیکی ہے وہ سننے کے اندر نہیں پائی جاتی.
صحیح.
کہ وہ جب ہی پائی جائے گی جب آپ خود پڑھیں گے. اسی طرح جہاں جہاں پر بھی کسی سورت یا آیت سے متعلق فضیلت بیان کی گئی کہ بھئی یہ پڑھا تو یہ ملے گا, یا جیسے سورہ ملک سے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ سورہ ملک جو ہے وہ پڑھیں تو عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے, تو وہ سننے پر فضیلت ضروری نہیں. بلکہ پڑھنے کا ذکر ہے تو جو پڑھنا جانتا ہے وہ تو خود ہی تلاوت کرے. ہاں جو پڑھنا نہیں جانتا تو وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ امید رحمت کی امید رکھتے ہوئے سننے پر اکتفا کرے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جو ہے وہ اس کی رحمت اور برکت عطا فرمائے. لیکن جو پڑھنا جانتا ہے اس کو فضیلت جبھی ملے گی جب وہ خود اس کی تلاوت کرے گا. تو قرآن کریم کی بہرحال تلاوت کرنی چاہیے, فقط جو ہے وہ سننے پر اکتفا نہ کیا. جہاں جہاں پر آپ سن کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں کہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ گانے یا دیگر اس طرح کی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر اگر آپ جو ہے وہ لازمی سی بات ہے گناہوں سے بچنا ہے تو وہاں پر نعت یا قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ لگائی جائے. اور جب قرآن کریم کی تلاوت لگائی جائے تو بہرحال ایسی اسی وقت لگائی جائے کہ جبکہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں. یہ نہ ہو کہ ایک طرف تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہو اور آپ اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہوں, تو یہ مناسب نہیں ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت جب لگائیں تو اسے توجہ کے ساتھ سنیں بھی, اس چیز کی طرف اپنی توجہ برقرار رکھیں. اچھا, اب بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ پہلے قرآن کریم کی اگر کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو نظر آتی تھی تو اس میں تھا کہ قرآن کریم بندہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا تھا, چھوٹا سا کلپ میری نظر سے گزرا تو اس میں یہ تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ موبائل کے اندر جو ہے وہ کھلا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. اگرچہ تلاوت قرآن کریم موبائل سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور پڑھنے کا ثواب ملے گا, لیکن بہرحال ایک جو قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے. قرآن کریم علماء نے فرمایا زبانی پڑھنے سے افضل ہے دیکھ کر پڑھنا, کہ دیکھ کر پڑھنے میں دیکھنا بھی عبادت, چھونا بھی عبادت, یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں اور پڑھنا بھی عبادت. جبکہ زبانی دیکھ کر پڑھنے میں چھونا اور دیکھنے سے جو ہے وہ آپ اس عبادت سے یا اس فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم جہاں جہاں ممکن ہو اور جس قدر ممکن ہو قرآن کریم کو ہی لے کر تلاوت کریں, تاکہ اس کے مس سے اس کو چھونے سے جو عبادت اور جو ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہونی ہیں وہ بھی حاصل کریں. ہاں جہاں یہ ممکن نہ ہو, راستے میں ہیں, گاڑی میں ہیں, کہ ہر جگہ قرآن کریم ساتھ رکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا, وہاں پر اس جدید ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے فارغ وقت کو یا اپنے دیگر اوقات کو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کے اندر مشغول رکھا جائے. اچھا, اب یہ ایک تو ہے کہ عام لوگوں کا جو ہے وہ پڑھنا, فی زمانہ ایک صورتحال یہ بھی ہے یا ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو حفاظ ہیں,
جی
ماشاء اللہ پورا پورا قرآن کریم حفظ کیا ہوا ہے, لیکن ان میں بھی نظر آتا ہے کہ یا تو وہ خود تراویح پڑھاتے نہیں ہیں اور اپنی تراویح کے اندر بھی جو ہے وہ رجحان جو ہے وہ پڑھنے میں بھی کم ہے. حالانکہ حافظ کو تو قرآن کریم زیادہ ختم کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی اسپیڈ اور پڑھنے کا جو ہے وہ انداز اس کا ایک ناظرہ خاں سے جو ہے وہ بہرحال زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ناظرہ خاں ایک قرآن ختم کرتا ہے تو یہ تین قرآن آرام سے جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے. روزانہ
بھی باقی رہے گا
اور اس کا حفظ بھی باقی رہے گا. حفظ نہ صرف باقی بلکہ حفظ کو تو باقی رکھنا بھی ضروری ہے نا, کہ حدیث میں فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو میری امت پر پیش کیا گیا وہ یہی کہ کسی کو اگر کوئی قرآن کی آیت دی گئی تو اس نے اسے بھلا دیا. اور کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی گئی کہ قیامت کے دن ایسا شخص کوڑی ہو کر جو ہے وہ اٹھے گا. تو والدین پر بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد کو جہاں شوق سے حفظ کروایا ہے وہاں اس کو یاد کرنے کے لیے بھی ان کی تربیت کرتے رہیں, انہیں سمجھاتے رہیں, انہیں بتاتے رہیں, انہیں موٹیویٹ کرتے رہیں, تاکہ آپ کی تربیت کا ایک حصہ اب بھی بہرحال باقی ہے کہ ان کو قرآن کریم یاد رکھنے کا بھی ذہن دینا ہے. اور جنہوں نے حفظ کر لیا, حفظ کی جو ہے وہ نعمت انہیں حاصل ہو گئی ہے, تو اس اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے. رب کا کلام آپ کو یاد ہو گیا. آج ہم چھوٹی چھوٹی اگر بچے نعتیں جو ہے وہ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں, دعائیں سنا رہے ہوتے ہیں, کتنا خوش ہو رہے
ہوتے ہیں
کہ دیکھیں اتنا چھوٹا سا بچہ اسے جو ہے وہ نعت آتی ہے, تلاوت آتی ہے. ارے آپ کو اللہ کا پورا کلام آتا ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک یاد ہے. بعض کو جناب کسی کو جو ہے وہ اقبال کے اشعار یاد ہیں, کسی کو فلاں شاعر کے اشعار یاد ہیں, تو اس کو فخر بندہ محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے پورا وہ جو ہے نا اس کا کلیات جو ہے وہ یاد ہیں اشعار کی, جب جہاں سے پڑھنے کا بولا یا میں جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. دوسری جگہ اس کی تعریف بیان کی جاتی کہ یار یہ بڑا اس چیز کا حافظ ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ عام دنیاوی کلام کی رب کے کلام کے سامنے حیثیت
ہی.
تو آپ کو تو رب کا کلام یاد ہے, آپ جہاں سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں, جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. دوسرے کلام کے پڑھنے کے اندر آپ کو وہ سرور اور وہ ثواب کا حصول نہیں, یہاں تو آپ کو لفظ بلفظ بلکہ حرف حرف کے اوپر جو ہے وہ ثواب کا ڈھیرو خزانہ جو ہے وہ مل رہا ہے. تو حفاظ کو تو اور زیادہ چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر کثرت سے جو ہے وہ دور کریں. جو حافظ تراویح سنا سکتے ہیں وہ تراویح سنائیں, جو وہ نہیں سنا سکتے سماعت کریں. اور نہ بہرحال قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت حفظ کی نعمت ہمیں عطا کی ہے, اس کو بہرحال محفوظ کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں. اور اس کا بہترین ذریعہ تو یہی ہے کہ آپ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں, ورنہ کم از کم ماہ رمضان کے اندر تو لازمی طور پر جو ہے وہ دو تین مرتبہ اس کا ختم کر لیا جائے, تاکہ آپ کا حفظ جو ہے وہ باقی رہے, مضبوط رہے اور غلطیوں سے محفوظ رہے.
مدنی چل کے ناظرین, خود ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے کہ جو خود قرآن پڑھتا ہے یا دوسروں کو پڑھاتا ہے. تو لہذا میں عرض کروں گا کہ ہر ایک یہ نیت کرے کہ کم از کم قرآن مجید ایک مرتبہ تو ہم ختم کریں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں. ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں عطا کی جاتی ہیں, اور ایک کاش دیگر مصروفیات. اب اگر ہم دیکھتے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں تو ہوٹلنگ اتنی ہو گئی ہے کہ ہر ہوٹل پر گویا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اسی طرح تفریح کے مقامات اور دیگر, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ کھانے پینے کا مہینہ ہے, تو مطلب ٹھیک ٹھاک ایسے مقامات پر رش لگا ہے اور وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. برکتوں والی شبیں جو ہے ہماری اس طرح فضول میں ضائع ہو رہی ہیں. اسی طرح ٹورنامنٹ رکھے جاتے ہیں, تو یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے. تو کوشش کر کے اس مہینے کو غفلت میں نہ گزارا جائے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. اچھا حضور, قرآن پڑھنا نہیں آتا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن قرآن پڑھنے کا شوق ہے ان کو. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ بسم اللہ کا گویا کہ وہ قرآن ختم کرتے ہیں, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیں, اولاً تو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا, قرآن کریم پڑھنا سیکھنا چاہیے. چاہے آپ عمر کی کسی بھی اسٹیج پر پہنچ چکے ہوں, قرآن کریم بالکل سیکھیں. اور دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر جب آپ چھوٹے ہیں تو مدرسۃ المدینہ آپ کے لیے موجود ہے, جب آپ بڑے ہو گئے تو مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہے, خواتین کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات موجود ہے. تو اولاً تو قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کریں. آخر ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں, تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو آنا چاہیے. ہمیں بہت ساری اور دیگر چیزیں آتی ہیں لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنا نہیں آتا, تو یہ واقعی ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے. کیونکہ کم از کم ایک آیت درست قواعد و تخریج کے مطابق سیکھنا تو فرض ہے, کیونکہ نماز کے اندر ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے. اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک چھوٹی سورت یا تین چھوٹی آیتیں, یہ سیکھنا واجب ہے, کیونکہ ہر نماز کے اندر اتنا پڑھنا واجب ہے. تو جو پڑھنا واجب ہے تو اس کا سیکھنا بھی واجب ہے, عین ہے کہ یہ زبانی طور پہ یاد کرنا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بقیہ قرآن کریم بھی جو ہے وہ کم از کم اگر حفظ نہیں تو ناظرہ تو پڑھنا آنا چاہیے. تو بہرحال اولاً سیکھنے کی کوشش کریں. لیکن جنہیں نہیں آتا تو اب وہ کیا کریں؟ اب نہیں آتا کہ دو صورتیں ہیں, ایک یہ کہ وہ پڑھتے ہیں تو ان کے مخارج اس قدر غلط ہیں کہ لحن جلی کی غلطی واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں, تو اب وہ قرآن کریم نہ پڑھیں کیونکہ ان کے پڑھنے کے اندر جو ہے وہ معنی فاسد ہوں گے تو وہ گناہگار ہوں گے. ہاں اگر کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جن کو وہ درست قواعد و مخارج کے مطابق پڑھ سکتے ہیں تو ان کی تلاوت کرتے رہیں. جیسے سورہ اخلاص ہے, ہر مسلمان کو ہی جو ہے وہ آتی ہے. اگر قواعد کا تھوڑا سا اس کے اندر مسئلہ ہے تو کوشش کریے کم از کم اس کے قواعد و مخارج کو درست کر لیا جائے اور اس کو پڑھیں کہ تین مرتبہ جو ہے وہ پڑھنے سے پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو اب ایسا شخص بجائے اس کے کہ غلط پڑھے, جتنا درست آتا ہے اسی کو بار بار پڑھتا رہے. اگر اس نے ایک پارا قرآن کریم کا پڑھنا تھا ناظرہ اور ایک گھنٹے میں پڑھنا تھا, تو ٹھیک ہے ایک گھنٹہ بیٹھ کر سورہ اخلاص کی ہی تلاوت جو ہے وہ کرتا رہے تو انشاءاللہ اسے جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنے کا جو ہے وہ ملتا رہے گا. تو اس چیز کی طرف جو ہے وہ جائیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن کریم نہ پڑھا جائے. بسم اللہ شریف ویسے برکت کے لیے پڑھ لی جائے, تسبیح پر پڑھ لی جائے, لیکن قرآن کریم بسم اللہ شریف کا پڑھنا یہ جو ہے وہ نہ کیا جائے. اس کے بجائے آپ دو چار صورتیں جو ہے وہ سیکھ لیں. ماہ رمضان کے اندر امام صاحب بھی عمومی طور پر جو ہے وہ وقت دے رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس بھی سیکھنے کا موجود ہوتا ہے. تو آپ بھارت مدرسۃ المدینہ بالغان یا بالغات کے اندر خواتین جائیں اور جتنا ممکن ہو, مکمل نہیں آ سکتا, دس صورتیں سیکھ سکتے ہیں, پانچ صورتیں, چھ صورتیں, جتنی صورتیں یاد ہیں انہیں کو لے لیں اور انہیں کو بار بار پڑھتے رہیں. اور اپنا یہی ذہن بنائیں کہ میں نے ایک گھنٹہ تلاوت قرآن کریم کرنا تھا, اگر میرے کو قرآن پڑھنا آتا تو میں اب ایک گھنٹہ انہیں صورتوں کو بار بار پڑھتا رہوں گا, تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکت سے بقیہ قرآن پاک پڑھنے پر جو ہے وہ طاقت اور توفیق بھی مل جائے گی.
مدی سر کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل مزید ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے نا حج کے پیسے رکھے ہوئے, پچھلے سال بھی میں نے جمع کرائے تھے تو نام نہیں آیا تھا, اس سال بھی جمع کرائے تھے نام نہیں آیا. تو پچھلے سال بھی تقریباً تین سے چار مہینے بینک والوں نے رکھے ہوئے تھے اپنے پاس پیسے اور اس کے بعد دیے تھے, اور اس سال بھی تقریباً پانچ مہینے انہوں نے اپنے پاس رکھے اور اب میرے پاس پیسے آئے. تو اب مجھے یہ کنفرم کرنا تھا کہ اس سے زکات مجھے دینی ہوگی یا نہیں.
کیا فرماتے ہیں, پیسے جمع کر کے لگتے ہیں تو زکات کا کیا حکم ہوگا؟
زکات تو اس کے اوپر لازم ہوگی اگرچہ بینک کے پاس رکھے ہوئے ہیں, جب بھی جب سال پورا ہوا اس پیسے کو ہوا یا یہ شخص صاحب نصاب ہے اپنے دوسرے مال کی وجہ سے, تو جب سال اس کے نصاب کا پورا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر زکات لازم ہوگی. اب اگر نصاب کا سال جس وقت پورا ہوا اس وقت یہ پیسے اس کے پاس نہیں تھے بلکہ اس وقت یہ پیسے بینک کے پاس تھے, تو اس کو اتنی رعایت حاصل ہے کہ اس پر اس وقت دینا زکات ان پیسوں کی لازم نہیں تھی، جب وہ پیسے ملیں گے تو پھر زکات دینی ہوگی.
صحیح.
لیکن بہرحال زکات ان پیسوں کے اوپر بھی لازم ہوگی.
جی اگلی کال لیں گے.
مثلاً کہ روزہ ہے، روزے کے ساتھ ہم جو ہے نا ٹوتھ برش کر سکتے ہیں فاسٹ ٹائم؟
روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا منع ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ میں پیسٹ کے جو باریک اجزاء ہوتے ہیں ان کا حلق میں جانے کا قوی اندیشہ موجود ہے. تو روزے کی حالت کے اندر ٹوتھ پیسٹ نہ کیا جائے، یوں ہی منجن بھی نہ کیا جائے، ہاں مسواک جو ہے وہ کی جائے.
ایسے میں یہ ہے کہ یہ ہے ہماری بنت فخر عطاری، پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں کہ میں سحری کر کر سو جاتی ہوں اور جب اٹھتی ہوں تو خون جو ہے تھوک کے ساتھ مجھے نکلتا ہے، لیکن اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہیں ہوتا، تو اس صورت میں روزے پر اثر پڑے گا؟
اگر خون کا ذائقہ جو ہے وہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو ایسی صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس کو غور کر لیا جائے، کیونکہ جن کو اس طرح کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اب وہ خون تھوک کے ساتھ جو ہے وہ اندر جو ہے وہ آتا جاتا رہتا ہے، تو بہرحال اگر جو ہے وہ حلق میں ذائقہ جو ہے وہ محسوس ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا.
مدنی چل کے ناظرین آپ کو یہ مدنی مشورہ عرض کریں گے کہ بالخصوص عام دنوں میں بھی، لیکن رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے منہ اور دانتوں کی صفائی پر خاص مطلب خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کھانے کی روٹین ہماری بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سحری میں بالکل آخری وقت کے اندر سحری کرتے ہیں اور پھر اس کے فوراً بعد فجر کی نماز کا سلسلہ ہوتا ہے، مسواک ہمارے پاس عموماً نہیں ہوتی اور یوں دانتوں کی صفائی کے حوالے سے معاملہ رہ جاتا ہے. تو کوشش فرمائیں کہ ہر چیز اہتمام کے ساتھ ہو، سحری میں بھی اہتمام ہو اور اسی طرح دیگر معاملات کے اندر، تو انشاءاللہ عزوجل جب دانتوں کی صفائی ہوگی، خلال والی سنت پر ہم عمل کریں گے، تو انشاءاللہ عزوجل اس سے ہمارے مسوڑوں میں خون نہیں آئے گا، دانتوں سے خون نہیں نکلے گا. تو یوں انشاءاللہ عزوجل جو یہ روزے کی حالت میں خون نکلنے کی صورت میں روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، اس کی صورت یہی ہے کہ حلق کے اندر اس کا ذائقہ محسوس ہو، وہ حلق سے اتر جائے، تو انشاءاللہ عزوجل اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے بھی ہماری بچت ہوگی.
اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں جن بعض افراد کو اس طرح کی بیماری ہے، اولاً تو علاج کروائیں،
ٹھیک ہے،
اور جب تک علاج نہیں ہوتا ہے، بیماری ہے پتہ ہے، تو اب پتہ ہے کہ سوؤں گی تو جو ہے وہ روزے میں چلا جائے گا، تو پھر انہیں بہرحال سونے سے احتیاط جو ہے وہ کرنی ہوگی کہ وہ اپنے روزے کو بہرحال باقی رکھنا ہے، روزہ جو ہے وہ فاسد نہ ہونے دیا جائے.
اچھا قرآن پر گفتگو چل رہی تھی، یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مساجد کے اندر قرآن رکھواتے ہیں اور بعض مساجد والے لکھ کر بھی لگا دیتے ہیں کہ اب ہمیں مطلب قرآن کی حاجت نہیں ہے، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
لوگ جو ہے وہ خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر قرآن کریم ہدیہ کرنے کا مساجد کے اندر جو ہے وہ ذہن رکھتے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ خرید کر قرآن کریم جو ہے وہ مساجد میں رکھتے ہیں. ایک آش کہ وہ قرآن کریم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے والوں کو بھی لانا شروع کر دیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے مساجد میں مسلح جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، نئے نئے مسلح، نئی نئی صفحے ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں تو آ جاتی ہیں لیکن ان پر پڑھنے والے نمازی جو ہے وہ بہرحال نظر نہیں آتے عام دنوں کے اندر. تو اولاً تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دینے والا ہے کیا فقط وہ دینے پر اکتفا کر رہا ہے یا خود بھی تلاوت جو ہے وہ آ کر مسجد کے اندر کرتا بھی ہے. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ دینا تو بہرحال جائز ہے اور اچھی نیت کے ساتھ دینا یقیناً ثواب کا کام ہے، کہ یہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے وہ ان صدقات میں سے ہے جو کہ جاری رہنے والے ہیں، کہ جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا، اور لوگ دیتے بھی اسی غرض سے، اسی لیے بس اوقات لکھ بھی دیتے ہیں کہ بھائی اسال ثواب فلاں دادی دادا، مختلف جو ہے وہ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ مساجد میں پہلے سے ہی قرآن کریم موجود ہیں اچھی خاصی تعداد کے اندر، تو اب وہاں پر نہ دیں، کیونکہ آپ جس مقصد کے لیے وہاں پر دے رہے ہیں کہ لوگ پڑھیں گے، تو وہ پڑھا ہی نہیں جائے گا، وہاں پر جو پڑھنے والے ہیں وہ ہیں ہی چند افراد اور ان کے لیے مناسب مقدار میں جو ہے وہ قرآن کریم موجود ہے. تو لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ نہ دیا جائے، اس کے بجائے آپ کسی اور مسجد میں دیں، یا عموماً مساجد میں وہی جو آپ نے بات شروع میں کی کہ پڑھنے والے ہیں ہی کتنے. ہاں مدارس کے اندر جو ہے وہ کافی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بھائی مدارس میں بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کو قرآن کریم شہید بھی ہو جاتے ہیں، بچے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں نئے پرانے، تو مدارس کے اندر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ مدارس کے اندر بچوں کا یہ پڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اور آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم تو موجود ہے لیکن وہاں پر ترجمہ قرآن کنز الایمان موجود نہیں ہے، یا وہاں پر تفسیر صراط الجنان موجود نہیں ہے، یا جناب جو ہے وہ خزائن العرفان یا نور العرفان موجود نہیں ہے، لیکن اس طرح کے بھی کچھ کلام پاک مسجد میں ہونے چاہیے ترجمہ تفسیر والے، تاکہ جو نمازی ترجمہ تفسیر مختصر پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھیں. تو یہ کرنا چاہیے کہ پھر آپ یہ کریں، خاص طور پر فی زمانہ آسان جو تفسیر ہے اردو کے اندر تفسیر صراط الجنان ہے, تو اب اس کا سیٹ ہے 10 جلدوں کا, تو اب کوشش کرے کہ کوئی اس کو جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ رکھ دے تاکہ لوگ جو آتے جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ایک مستند جو ہے وہ تفسیر اور آسان سمجھ میں آنے والی تفسیر پڑھ کر استفادہ جو ہے وہ کر سکیں, سیکھ سکیں, سکھا سکیں. خاص طور پہ ماہ رمضان میں اعتکاف کا جو اشرہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ لوگ جو معتکفین ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کے پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے, تو وہ بھی مستند تفسیر موجود ہوگی تو اسے اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے, سمجھ سکیں گے, مختلف مواقع پہ اس سے درس ہو سکے گا. اچھا, مساجد میں جو دعوت اسلامی کے تحت جو مدنی حلقہ روزانہ فجر کے بعد لگتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ 3 آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں تفسیر کے ساتھ, تو اس کے اندر جو ہے وہ معاونت ملے گی, تو یوں انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اب انتظامیہ کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ بعض انتظامیہ واقعی یہ لگا دیتی ہیں اور یہ اچھا ہے کہ بھئی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ نہ دیں, یہاں پر حاجت نہیں ہے. اب اگر زیادہ ہو جائے یا اس کے باوجود بھی بعض لوگ جو ہے وہ رکھ کر چلے جاتے ہیں تو اب انتظامیہ کیا کرے؟ تو انتظامیہ ان اضافی قرآن مجید کو دیگر مساجد میں یا مدارس میں دے سکتی ہے, ان کے لیے یہ جائز ہے. تو اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن کریم جو ہے وہ اضافی ہو رہے ہیں, اب اتنے نسخوں کی حاجت نہیں ہے, تو وہ نسخے جو ہے وہ دیگر ان مساجد میں جہاں ضرورت ہے, حاجت ہے, یا مدارس میں دے سکتے ہیں.
وہ پیارا مفتی صاحب نے ہمیں مشورہ عطا فرمایا کہ دعوت اسلامی کے تحت جو مدارس المدینہ چل رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 2500 ہے, جس میں 1,22,000 سے زائد مدنی منع اور منیا قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ 1,22,000 قرآن مجید ہر وقت چاہیے, کیونکہ جو ناظرہ پڑھنے والے ان کو بھی چاہیے, جو حفظ کرنے والے ان کو بھی, تو مدنی مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ قرآن مجید دینا چاہتے ہیں, رکھوانا چاہتے ہیں, تو اس کی مجلس سے آپ رابطہ کر لیں. انشاءاللہ عزوجل یوں وہاں پر قرآن پڑھا بھی جائے گا, اور جو آپ کا مقصد بھی تھا کہ قرآن پڑھا جائے تاکہ جو بھی آپ کی نیت تھی ثواب کے حصول کے لیے, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو حاصل ہوگا. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائیں کہ روزے کی حالت میں ایس ایم ایس ہی آیا ہے کہ بعض اوقات ہونٹ پھٹ جاتے ہیں, اسلامی بہنیں اسلامی بھائی مختلف چیزیں استعمال کرتی ہیں اور کرتے بھی ہیں اسلامی بھائی ہونٹوں پر, تو کیا فرمائیں اسے؟
یہ چپسٹک وغیرہ لگانا یا کوئی جو ہے وہ مرہم وغیرہ لگانا روزے پر, روزے کی حالت میں ہونٹوں پر, یہ جائز ہے جبکہ بیرونی سطح پر لگایا جائے. اندرونی سطح پر اگر لگائیں گے تو اس سے بار بار زبان یا جو ہے وہ تھوک وغیرہ اس سے ہو کر اندر جائے گا, تو اب اگر وہ جائے گا اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوگا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. تو روزے کی حالت میں بیرونی سطح پر لگائیں, جس کو عادت بھی ہو کہ وہ اس چیز کا خیال رکھ سکتے ہیں. بعض لوگ بیرونی سطح پہ لگا کر بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ منہ کے اندر جو ہے وہ ہونٹوں کے بیرونی حصے کو بھی لیتے ہیں, تو انہیں بھی احتیاط ہی کرنی چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں نہ لگائیں. روزہ افطار کے بعد صبح سحری تک کا کافی وقت ہوتا ہے, تو اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں کو لگایا جائے.
جی اگلی کال لیں گے.
ناک میرا بند ہو جاتا ہے, اس کے لیے مجھے زینسن استعمال کرنی پڑتی ہے, سپرے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے اس کی اور دوسری صورت کیا کریں پھر؟
روزے کی حالت میں شاید ان کی ناک بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اسپرے وغیرہ استعمال کرتے ہیں.
اسپرے کوئی استعمال کریں گے یا کوئی اور چیز جس کو جو ہے وہ اندر کھینچیں گے دوا کو, تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بام وغیرہ کوئی چیز ہے جس کو ناک کے بیرونی حصے کے اوپر ہی جو ہے وہ لگا لیا, تو اب اس کی خوشبو کی وجہ سے جو ہے وہ ناک کھل جاتا ہے, تو اس میں حرج نہیں ہے, اس سے نہیں روزہ ٹوٹے گا.
ٹھیک جی اگلی کال.
عامر اتاری, مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا عطر کو سونگنے سے یا اگربتی کو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگربتی کا دعا اگر ناک میں چلا گیا کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
عطر سونگنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں البتہ اگربتی کی خوشبو دور سے کہیں آ رہی ہے اور خوشبو جا رہی ہے تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر اس کا دھواں جو نکل رہا ہے اس کو اگر کوئی قصدن جو ہے وہ سونگے گا یا جو کھینچے گا, یا جس طرح لوبان ہے, اب وہ لوبان دان کو لا کر وہاں پر جس طرح دھونی لینے کا جو ایک انداز ہوتا ہے, اسٹیم لینے کا انداز, اس طور پہ وہ اس کو قصدن جو ہے وہ کھینچے گا, تو پھر بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا.
جی اگلی کال.
کم از کم انسان کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے جس پر وہ زکات جو ہے وہ واجب ہے؟
یہ کیا فرماتے ہیں کتنے پیسے ہوں؟
کتنے پیسے ہوں, پیسوں کے اعتبار سے دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد اگر اس کے پاس پیسے ہوں اور اس کے اوپر قرض وغیرہ بھی نہ ہو, یا قرض ہو تو اس کے مائنس کرنے کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے بچیں, تو ایسی صورت میں اس پر زکات لازم ہوگی. آج کل ہمارے ہاں ملک پاکستان میں تقریباً 40,000 کے قریب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے, تو اب جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اوپر زکات کی کیلکولیشن کا وقت دیکھ رہا ہے, اس وقت دیکھ لے کہ اس کے ملک میں کتنا جو ہے وہ اماؤنٹ بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی کا اس حساب سے، لیکن یہ منیمم ہے کہ اس کے اوپر پیسوں کے اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی. جبکہ سونے کے اعتبار سے بات کریں تو سونے کا اپنا ایک علیحدہ نصاب ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے تو وہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، جبکہ اس کے پاس کوئی اور مال نہ ہو. اگر 7.5 تولہ سے سونا کم ہے لیکن ساتھ میں چاندی ہے یا پیسہ ہے یا مال تجارت ہے یا پرائز بونڈ ہے، اور 7.5 تولہ سے کم سونے کو اور ان دیگر چیزوں کو اگر مکس کریں تو ان کی قیمت جو ہے وہ بن جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ، تو پھر بہرحال زکوٰۃ لازم ہوگی.
ٹھیک جی، اگلی کون؟
کیا پوچھنا یہ تھا کہ جو روزہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں افطاری تھوڑی لیٹ کی تو مکروہ ہو جاتا ہے، اس کے متعلق ارشاد فرما دیں کہ روزہ مکروہ کتنے وقت بعد ہوتا ہے؟
سورج غروب ہوا لیکن تاخیر کتنی کریں گے کہ مکروہ ہوگا؟
لیکن بلا وجہ تاخیر جو ہوگی اس سے روزہ جو ہے وہ اس میں کراہت آئے گی، کہ افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا تو سحری میں تاخیر کا اور افطار میں جلدی کرنے کا، لیکن تاخیر میں یہ کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ وقت ہی ختم ہو جائے، اور جلدی میں یہ بھی نہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے ہی جو ہے وہ ہو جائے. جب افطار یقین کامل ہو جائے تو پھر جو ہے وہ افطار بندہ فوراً کر لے، جلد از جلد جو ہے وہ افطار کرے.
ٹھیک جی، اگلی کون؟
یہ اسد اقبال عرض کر رہا ہوں قطر سے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا افضل ہے یا سننا؟
جی حضور،
اس پر ہم نے جیسا کہ بیان کیا کہ فرض ہو جہاں پر سننا فرض ہے،
جی
اب وہاں پر سننا جو ہے وہ افضل ہے تلاوت کرنے سے، اور جہاں پر سننا فرض نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پھر تلاوت جو ہے وہ بندہ خود کرے گا، کیونکہ جہاں پر سننا فرض نہیں ہے تو اس کے اوپر سننا بھی فرض نہیں ہے اور تلاوت کرنے کی اپنی فضیلت ہے. بہرحال جس کو تلاوت کرنا آتی ہو، تلاوت کرنا جانتا ہے، پڑھنا جانتا ہے درست قواعد اور مخارج کے ساتھ، تو وہ تلاوت خود بھی کرے اور سنے بھی، دونوں چیزوں کے اوپر ہی عمل کریں.
اب قرآن مجید کا جیسے انہوں نے سوال کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اعتکاف کے دنوں میں جیسے آخری عشرے کا اعتکاف ہوگا تو مسجدیں پھر آباد ہو جائیں گی، تو قرآن مجید ختم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقابلے والی صورت بن جاتی ہے کہ بھائی آپ کتنے ختم کریں گے، تو کوئی 10 کی بات کرتا ہے، تو یوں ختم قرآن ہمیں کب کرنا چاہیے اور مطلب کن باتوں کا اس میں خیال رکھا جائے؟
دیکھیں نیکی کے اندر تو مقابلہ بہت اچھی بات ہے، جبکہ جو ہے وہ ریاکاری یا دیگر اس طرح کے امور پر مشتمل نہ ہو، تو نیکی میں بالکل جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے سبقت کریں، آگے جو ہے وہ بڑھیں. اب ختم کب کرنا چاہیے؟ تو علماء نے فرمایا کہ گرمیوں میں جو ہے وہ دن میں جو ہے وہ صبح صبح ختم کیا جائے قرآن کریم کا، جب ختم ہو، یعنی تلاوت آپ کر رہے ہیں، اب مثلا وہ 29 پارے ہو گئے آپ سے، اب آپ سوچ رہے ہیں یہ ایک پارا کب پڑھوں میں کہ میں پھر یہ ختم کا وہ کر لوں، تو فرمایا کہ گرمیوں میں جو ہے وہ صبح ختم کرے.
اچھا،
اور سردیوں میں رات میں ختم کرے، اول شب کے اندر، رات میں بھی کہا کہ اول شب میں، اور جو صبح میں بھی ہے وہ ہماری والی صبح نہیں، 11-12 بجے والی، یعنی فجر کے فوراً بعد جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ ختم کر لے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب بندہ قرآن کریم کی جو ہے وہ ختم کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں.
اللہ،
صبح جو ہے وہ اگر ختم کرے گا تو فرشتے جو ہے وہ رات تک استغفار کرتے رہیں گے، اور رات میں کرے گا تو صبح تک کریں گے. تو چونکہ گرمیوں میں دن زیادہ لمبا ہوتا ہے تو صبح ختم کرنے میں فرشتوں کی زیادہ استغفار اس سے مل سکے گی، اور سردیوں میں رات طویل ہوتی ہے تو رات میں اگر جلدی ختم کر لے گا تو پوری رات جو ہے فرشتوں کا استغفار اس کو ملتا رہے گا، پہنچتا رہے گا. تو اس بات کا ختم میں جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال اس مقابلے کی فضا میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تجوید کی رعایت کے مطابق ہی آپ قرآن کریم پڑھیں. یہ نہ ہو کہ جلد بازی کے اندر جو ہے وہ ہم تجوید و مخارج کو چھوڑ کر پڑھیں، کہ ایسا پڑھنا جو ہے وہ مفید نہ ہوگا. تو تجوید کے مطابق جو ہے وہ قرآن کریم پڑھیں.
ٹھیک. اچھا، قرآن مجید کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ شریف ہوا کرتی ہے، سورہ توبہ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
سورہ توبہ کے متعلق جو لوگوں کا پہلے ایک ہے کہ لوگ اس سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے، بلکہ بعض جو ہے وہ اس کے ابتدا میں فقط اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، اگر تو قرآن کریم کی تلاوت کی ابتدا ہی سورہ توبہ سے کی جا رہی ہے،
صحیح،
کہ میں آج صبح قرآن کریم لے کر بیٹھا اور میں نے سورہ توبہ سے شروع کرنا ہے تو اب میں اعوذ باللہ بھی پڑھوں گا اور بسم اللہ بھی پڑھوں گا، کہ تلاوت کی ابتدا کے آداب میں سے یہ ہے. اور اگر میں اس سے پہلے والی سورت پڑھ رہا تھا، سورہ انفال جو ہے وہ پڑھتے ہوئے آیا میں اور وہ ختم ہو گئی، اور اب میں نے جو ہے وہ سورہ توبہ پڑھنی ہے، تو اب بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے بلکہ اب جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی جائے. لیکن اگر کسی نے پڑھ بھی لی تو بھی گناہگار جو ہے وہ اسے نہیں قرار دیا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر بسم اللہ شریف جب پیچھے والی سورت کے ساتھ ملا کر آپ پڑھ رہے ہیں تو اب بسم اللہ شریف نہ پڑھیں بلکہ آگے سے تلاوت شروع کر دیں.
مدی چل کے ناظرین قرآن کے احکام بھی ہم سیکھ رہے ہیں, دیگر مسائل بھی الحمدللہ ہمارے علم میں آ رہے ہیں. آئیے مزید آپ کی کورس لیتے ہیں.
سوال یہ ہے سر جی کہ جو مسجد کے احاطے کے اندر لوگ مانگتے ہیں اللہ کے نام پہ جس طرح خیرات مانگتے ہیں, ان سے دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی مسجد کے اطراف میں بھی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے, شاید یہ پوچھ رہے ہیں. مانگنے والے جو ہوتے ہیں مسجد میں زیادہ آ جاتے ہیں, رش لگ جاتا
ہے. جی اب اس میں یہ ہے کہ مسجد کے اندر تو دینا منع, اور مسجد کے اندر جو ہے وہ مانگنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے اپنی ذات کے لیے. ہاں مسجد کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رمضان کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ رش ہوتا ہے بعض بڑی مساجد میں, تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پیشہ ور کو نہ دیں. کہ جو لوگ در حقیقت مستحق نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے, بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے, تو ان کا بھیک مانگنا بھی ناجائز اور ان کو دینا بھی جائز نہیں کہ ان کی گویا کے گناہ پر آپ مدد کر رہے ہیں. آپ دیں گے نہیں تو وہ خود ہی اس پیشے کو چھوڑ دیں گے, تو لہٰذا ایسوں کو تو نہ دیا جائے. اور جو واقعی جو ہے وہ پیشہ ور نہیں ہے, مستحق ہے, نظر آتا ہے, غالب گمان کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے, کوئی گھر پہ تو اس کے جا کے تلاشی کر نہیں سکتا, تو غالب گمان ہے کہ واقعی یہ مستحق نظر آ رہا ہے تو اسے جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے مسجد کے باہر, اس کو دینے میں حرج نہیں.
صحیح. اچھا ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ روزہ رکھا یعنی حیدرآباد زمزم نگر سے اور پھر یہ مکے کی طرف روانہ ہو گئے, شاید عمرے کے لیے جا رہے ہوں گے, تو اب روزہ افطار کہاں سے کریں گے ہمارے ندیم بھائی؟ کہاں کے ٹائم کے حساب سے افطار کیا جائے گا؟
افطار کے وقت جہاں پر موجود ہوں گے وہیں کے مطابق جو ہے وہ کریں گے. اب اگر پاکستان میں افطار جو ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے, پہلے ہی ہوتا ہوگا نا ہمارے,
دو گھنٹے کا فرق ہے,
وہ بعد میں نا,
بعد میں
یا بعد میں, ہاں تو اب ہمارے یہاں جو ہے وہ پہلے افطار ہوتا ہے, تو یہ تھوڑی سحری یہاں آگے کی ہے تو افطار بھی یہاں آگے کریں گے, ایسا نہیں. جس جگہ پر اس وقت موجود ہوں گے وہیں کے مطابق افطار کریں گے, تو یہ وہیں جہاں پہنچے ہوئے ہوں گے مکہ المکرمہ کی فضاؤں میں پہنچ چکے ہوں گے تو وہاں کے مطابق افطار کریں.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے.
مختار اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا تھا کہ میں لاہور میں رہتا ہوں, گاؤں میں ہم جاتے ہیں عید وغیرہ منانے کے لیے, تو کیا جب ہم عید الفطر منانے کے لیے اپنے گاؤں میں جائیں گے تو صدقہ فطر جو ہے, کیونکہ بچے وہاں پہ اپنے ماموں کے گھر میں ٹھہرتے ہیں, تو کیا صدقہ فطر ان کو ادا کرنا ہوگا یا ہم ہی ادا کریں گے؟
صدقہ فطر ماموں دیں گے یا ابا دیں گے؟
صدقہ فطر جو ہے وہ والد پر ہی لازم ہوگا, بچے کہیں بھی ٹھہرے ہوئے ہوں. بہرحال صدقہ فطر باپ پر لازم ہوگا کہ باپ غنی ہے تو اس پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ دینا واجب ہے, تو باپ جو ہے ان کا صدقہ فطر ادا کرے.
ٹھیک جی, اگلی کون؟
عبد الغفار. سوال یہ ہے, جاگنی ہے صبح, 6 بجے جاگ ہوئی ہے صبح, اگر صبح گلولی کر کے نا پھر روزہ اگر نیت پڑھ لی جائے پھر روزہ ہے کہ نہیں ہے؟
رمضان کی روزے کی نیت کا وقت بتا دیں, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سحری نکل گئی تو روزہ بھی گیا.
نیت زہوہ کبرا سے پہلے, جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں, اس کا وہ وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک رمضان کے روزے کی نیت ہو سکتی ہے, جبکہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو جان بوجھ کر. تو لہٰذا اگر تو اٹھ کر کسی نے کھا پی لیا کہ جناب ایک گلاس پی کر پھر بولے کہ اب میں روزے کی نیت کرتا ہوں, اب روزے کی نیت نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہی لازم ہے کہ کچھ نہ ہی کھائے پیئیں اور روزے کی نیت کر لیں زہوہ کبرا سے پہلے پہلے. اگر کسی نے ایسی غلطی کر لی کہ بھائی کھا پی لیا, تو اب روزہ تو اس دن کا نہیں ہوا. اب جب یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ نہیں ہوا تو کہتے ہیں جب روزہ ہی نہیں ہوا تو چلیں اور کھا پی لیتے ہیں.
صحیح.
ایسا نہیں ہے, بلکہ بہرحال رمضان کا احترام اپنی جگہ پر باقی ہے. اگر کسی کا یوں روزہ نہ ہوا, جب بھی اس پر لازم ہے کہ بقیہ دن روزے دار کی طرح ہی بغیر کھائے پیے گزارے گا.
صحیح.
اگر بقیہ دن مزید کھائے پیے گا تو پھر یہ جو اس کے اوپر گزارنا واجب ہے روزے دار کی طرح, اس کے ترک کرنے کی وجہ سے یہ دوبارہ گناہگار ہوگا. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے, یا جو ہے وہ سحری میں آنکھ نہیں کھلی, اٹھ کر پھر جو ہے وہ کچھ کھا پی لیا, تو جب مسئلہ معلوم ہوا کہ روزہ نہیں ہوا, تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب پورا دن کھانا پینا شروع کر دیں, بلکہ بقیہ دن بہرحال اس پر روزے دار کی طرح ہی گزارنا واجب ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی لازم.
سحری کا ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ سحری ضروری روزے کے لیے؟
سحری جو ہے وہ نفل روزے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے, فرض کے لیے بھی ضروری نہیں, بغیر سحری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. البتہ سحری کرنا سنت ہے تو اس سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے, سنت پہ جو ہے وہ ادائیگی سنت کی نیت سے جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے, روزے پر روزہ ایک عبادت ہے تو اس پر قوت حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ سحری جو ہے وہ کی جائے, لیکن اگر سحری نہ ہوئی تو بھی بہرحال روزہ رکھا جا سکتا ہے.
جی اگلی کال لیں گے.
4 تولے سونا ہے میرے پاس, زکات کتنی بنے گی؟
4 تولہ والے میں فرمایا
اگر فقط 4 تولے ہی ہے, اس کے علاوہ چاندی اور دیگر چیزیں اور مال نامی نہیں ہے, تو زکات لازم نہیں ہوگی جب تک کہ 7.5 تولہ سونا نہ ہو. اور اگر 4 تولہ کے ساتھ عموماً دوسرا مال ہوتا ہی ہے, بندے کے پاس کچھ نہ کچھ اضافی پیسے بھی ہوتے ہیں, تو اب اگر پیسے دیگر ساتھ میں موجود ہیں تو پھر بہرحال سونے اور وہ اضافی پیسوں کی دونوں کی قیمت ملا کر دونوں کے اوپر ٹوٹل پہ زکات ادا کریں گے.
ٹھیک جی اگلی کال.
اگر روزے کی حالت میں وضو کر رہے ہیں تو اگر غلطی سے پانی ناحق سے دماغ میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
کیا فرماتے ہیں؟ غلطی سے انہوں نے فرمایا
کلی میں جو ہے وہ چلا گیا یا جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے چلا گیا, تو اگر غلطی سے گیا ہے اور روزے دار ہونا یاد ہے, غلطی دو طرح کی ہوگی, ایک یہ کہ بندہ بھول گیا کہ میں روزے دار ہی نہیں ہوں,
صحیح
یہ بھولا ہوا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ میں میرا روزہ ہی نہیں ہے, تو اب اگر روزے دار ہونا یاد نہیں ہے اور ایسا کام ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر روزے دار ہونا یاد ہے لیکن وہ غلطی سے چلا گیا کہ لے جانا چاہتا نہیں تھا, کسی وجہ سے چلا گیا, اسی وقت کھانسی آ گئی, ٹھسکا لگ گیا کہ اوپر چلا گیا, تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا,
پھر
روزے کی قضا لازم ہوگی اور بقیہ دن بہرحال روزے دار کی طرح ہی گزارنا لازم ہوگا.
تو میرے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روزہ رکھتے ہیں, تو وہ بالخصوص روزے کی حالت میں نماز کے لیے جب وضو کریں تو تھوڑا توجہ سے وضو کریں, کیونکہ وہ روٹین ہوتی ہے اور جب مہینہ تبدیل ہوتا ہے, مثال کے طور پورے سال ہم دائرے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر بعض اوقات لوگ دوران کلی جب پانی کچھ پی بھی لیتے ہیں, تو ظاہر یہی عادت جب چل رہی ہوتی ہے تو جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے, اس لیے فقہ کی کتابوں میں یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں. تو لہذا جب بھی آپ وضو کریں روزے کی حالت میں تھوڑا توجہ سے کریں, احتیاط سے کریں تاکہ روزہ آپ کا ضائع نہ ہو. لیکن ظاہر حکم بھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ پانی حلق سے اتر گیا یا دماغ میں چڑھ گیا تو اس روزے کی آپ کو قضا کرنی ہوگی اور بقیہ دن روزے کی طرح ہی گزارنا ہوگا. جی اگلی کال.
کسی کے پاس جگہ لیا ہوا ہے کاروباری کے حوالے سے, تو 10 لاکھ روپیہ کا, تو یہ شخص جو زکات نکالے گا, زکات نکالنے کا پاس اس کے پاس کیش روپیہ نہیں ہے, تو زکات کس صورت میں نکالے گا؟
اچھا پیسے نہیں ہوتے تو پھر زکات کیسے نکالیں گے؟
دیکھیے فقط پیسہ ہی تو مال نہیں ہے نا, سونا بھی مال ہے, چاندی بھی مال ہے, مال تجارت بھی مال ہے, پرائز بانڈ بھی مال ہے, تو جو مال تجارت ہے آپ کے پاس وہ مال ہے, اسی کو زکات کے اندر ادا کیجئے. سونے پہ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ہم کماتے تھوڑی ہیں, جب ہمارے پاس پیسے ہوں ہم زکات کس سے دیں گے, سونا ہے ہمارے پاس تو سونے سے ہی زکات ادا کیجئے.
اگر انگوٹھی دے دیں گے تو اس کا سیٹ تو خراب ہو جائے گا نا دینے.
اب یہ ہے کہ دیکھیں سیٹ خراب ہوگا تو پھر اس کے لیے متبادل کی طرف جائیں یا تو کسی سے قرض لے کر زکات ادا کر رہے, تو یہ صورت کرے. لیکن بہرحال جو اس کے اس میں موجود رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے پورا سیٹ ہی تباہ ہو جائے, زکات کا مال تو جس مال میں موجود ہوتا ہے اسے ہلاک کر دیتا ہے, تو اس چیز کی طرف جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ کسی بھی طریقے سے زکات ادا کریں. اور اس کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی سے قرض لے کر ادا کر دیں, بعد میں اس کو قرض جو ہے وہ دوسرے پیسوں سے ادا کر دیں, تو جو پلاٹ یا مکان اگر کوئی بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکات لازم ہوگی, تو بہرحال اس کی مالیت کے اعتبار سے اس کی زکات ادا کرنی ہوگی. کیش نہیں ہے تو کسی سے قرض لے کر یا پھر اس کو بیچ کر یا کوئی اور چیز اپنی بیچ کر اس کے ذریعے سے زکات لازمی طور پر وقت پر ادا کیجیے.
یعنی مزید شرح کے ناظرین زکات کو نکالنے کا راستہ نکالنا چاہیے کہ زکات ہم کس طرح ادا کریں گے, جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرض لے کر بھی آپ کو زکات دینی ہوگی. یعنی اس طرح کے ہیلے بہانے نہ بنائے جائیں کہ اب تو مال ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے تو زکات کس طرح دی جائے گی. تو یہ بھی ہم نے سن لیا کہ جس مال کے اندر زکات موجود ہوتی ہے, یعنی اس کی زکات اگر نہیں دی گئی تو یہی زکات پھر اس مال کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گی. تو لہذا اپنے مال کی حفاظت بھی کیجیے, اپنے مال کو پاک بھی کیجیے اور زکات کو وقت پر ادا کیجیے. جی اگلی کال.
سلسلہ دار الافتاء اہل سنت مرحبا. ماشاء اللہ بڑے پیارے مدنی پھول, بہت پیاری معلومات عطا کی جاتی ہیں اصلاح امت کے لیے. اور مفتی صاحب یہ عرض کرنی تھی, مدنی پھول عطا فرمائیے, کہ اگر ہم گھر میں باہر دوستوں میں رشتہ داروں میں اس طرح سر ہم پوچھتے ہیں تم نے روزہ رکھا یا تم نے نہیں روزہ رکھا, تو بے باکی سے جو جواب دیا جاتا ہے نہ رکھنے کی صورت میں, جیسے نماز کا پوچھا جائے, کچھ اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے, حج کا کہا جائے, زکوٰۃ کا کہا جائے, تو بے باکی سے اس کا جواب دینا اور اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرنا اور اہمیت نہ دینا. اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے کہ اصلاح کے انداز میں ہمارا انداز دوسرے کے لیے کیا ہونا چاہیے.
بہت شکریہ, آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. یہاں دو سوال بنیں گے, ایک تو انہوں نے جو فرمایا, دوسرا یہ کہ میرا یہ سوال کرنا جی. حضرت آپ کا روزہ ہے, آپ نے نماز پڑھی, کیا آپ نے حج ادا کر لیا, کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے, ایسا سوال کرنا کہ جس کے جواب میں آپ کو پتا ہے کہ سامنے والے نے گناہ کا جو ہے وہ اظہار کرنا ہے, تو ایسا سوال بھی نہیں کیا جائے گا کہ اس سوال کے ذریعے سے آپ گویا اسے گناہ کے اظہار پر مجبور کر رہے ہیں یا جھوٹ پر مجبور کریں گے. اور جھوٹ بھی بولنا جائز نہیں, اور گناہ اگرچہ ہو گیا لیکن اس کا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں, ایک یہ ہے کہ دکھ رہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سامنے کچھ کھا پی رہا ہے رمضان کے اندر, تو اب اس کو جو ہے وہ تھوڑا احساس دلانے کے لیے اسے کہنا کہ یار ماہ رمضان ہے اور آپ نے روزہ نہیں رکھا تو کیا کوئی عذر وغیرہ ہے آپ کا, اس طرح کا کوئی جو ہے وہ تفہیمی انداز کے اندر جو ہے وہ سمجھانے والا جو ہے وہ انداز اختیار کرنا, یہ ایک علیحدہ ہے. ورنہ ڈائریکٹ کیوں سوال نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی آگے ویسے آپ آفس میں پوچھیں, ہاں بھائی آج کس کس کا روزہ ہے اور کس کس کا نہیں ہے, ذرا مجھے بتاؤ. تو یہ آپ کا کام بھی نہیں ہے, اور بلا وجہ جس کا نہیں ہوگا وہ بتائے گا تو وہ گناہ کا اظہار کرے گا. اچھا, کسی کے بارے میں محسوس ہو گیا, پتہ چل گیا کھاتے پیتے ہوئے یا ویسے, اب اس پر انفرادی کوشش کی جائے, اور اس میں اس کا بے باکی سے کہنا ہے کہ بھئی روزہ نہیں ہے میرا, نہیں ہے تو کیا ہوا, یہ بہرحال جو ہے وہ بڑی ضرورت کی بات ہے کہ ایک تو نافرمانی کر رہا ہے رب تعالیٰ کی, اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اوپر دلیری جو ہے وہ دکھا رہا ہے. تو انسان سے گناہ تو ہو جاتا ہے, انسان بشر ہے, خطا اس سے ہو جاتی ہے, لیکن اس خطا کے اوپر مجاہر نہیں ہونا چاہیے, بے باک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کا خوف رکھنا چاہیے, اور اپنے گناہ کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے. یہ ندامت اور شرمندگی انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے, ورنہ بے باک جب بندہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نصیحت بھی جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی. تو لہٰذا بے باکی والوں کو بے باکی سے بھی بچنا چاہیے, اور سمجھانے والوں کو احسن انداز کے اندر سمجھانا چاہیے.
مدنی چائے کے ناظرین, سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے, ایک ایس ایم ایس لیں گے. مفتی صاحب, یہ ارشاد فرمائے کہ صدقہ فطر کیا چیز ہے, اور تھوڑی اس کی وضاحت بھی فرما دیں, اور ہمارے پاس ایک تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟
صدقہ فطر جو ہے وہ ہر عاقل بالغ کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے, بالغ پر لازم ہے, اور بالغ شخص کے اوپر جو غنی ہے صاحب نصاب ہے اس پر لازم ہے, اور اس پر اپنی نابالغ اولاد کا بھی لازم ہے. تو صدقہ فطر کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ ادا کرو کہ اس کے ذریعے سے تمہارے روزے جو ہے وہ روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی یہ ان کو جو ہے وہ دھو ڈالنے والا ہے. تو جو صاحب نصاب افراد ہیں ان کے اوپر صدقہ فطر لازم ہے, اگرچہ بعض جگہوں پہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر سب پہ لازم ہے, یعنی غریب بھی ہے وہ بھی بہرحال صدقہ فطر ادا کرنے کا ذہن رکھتا ہے کہ نہیں یار صدقہ فطر دینا ہے میں. تو ایک اچھا ہے, اگرچہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ دیتا ہے تو اچھا ہے, اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ دے تو انشاءاللہ قبول ہوگا, لیکن بہرحال لازم جو ہے وہ صاحب نصاب پر ہے. لیکن یہاں پہ وہ صاحب نصاب مراد نہیں جو زکوٰۃ والا ہے, زکوٰۃ تو فقط مال نامی پر آتی ہے, چاندی سونا مال تجارت پرائز بونڈ پیسہ پر, جبکہ صدقہ فطر میں اگر یہ مال نامی نہیں ہے, گھر کا اضافی سامان ہی ہے, یا جیسے ہم کئی مسئلوں میں جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے تو زکوٰۃ ہے ورنہ نہیں ہے.
صحیح,
تو زکوٰۃ تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ پلاٹ ایکسٹرا ہے آپ کا, اس پہ آپ کی رہائش نہیں ہے, اضافی ہے, تو اس کی وجہ سے صدقہ فطر لازم ہوگا اور قربانی بھی لازم ہوگی.
ٹھیک ہے,
تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ صدقہ فطر میں جو نصاب دیکھا جاتا ہے وہ اگرچہ 52.5 تولہ چاندی دیکھا جاتا ہے, لیکن اس نصاب کے مال کا نامی ہونا ضروری نہیں, بلکہ وہ مال غیر نامی بھی ہوگا, حاجت اسجیہ سے زائد ہوگا تو صدقہ فطر لازم ہوگا. اور ایک تولہ پہ زکوٰۃ کا پوچھا انہوں نے, تو ایک تولہ کے اوپر اگر فقط ایک تولہ ہی ہے تو زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہے. ہاں, اگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور کوئی دوسرا مال بھی ہے اور وہ دونوں مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ لازم ہے.
مدنی چہرے کے ناظرین, سلسلے کا وقت ختم ہوا, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے بہت سارے مسائل قرآن کے حوالے سے بھی سیکھے سنے, اسی طرح دیگر آپ کی کالز ایس ایم ایس بھی ہم نے شامل ہے سلسلے کیے. اچھا, ساتھ ہی یہ کہ صدقہ فطر کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی بہت ساری چیزوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو صدقہ فطر کے حوالے سے ہمیں یہ ذہن دیا گیا کہ ہم ایک عرصے سے بلکہ بچپن سے گندم کے حوالے سے ہی دے رہے ہیں, یعنی جیسے وہ بچپن سے اگر ہم شروع کریں تو 10 روپے 15 روپے اور آج 100 روپے تک یہ معاملہ پہنچ گیا, لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ جو کے حوالے سے بھی دیا جاتا ہے, اسی طرح کشمش اور کھجور کے حوالے سے بھی دیا جاتا ہے، تو لہذا جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ کوشش کر کے 250 روپے کے حساب سے فی کس دے دیں، یعنی جو کے حساب سے. اسی طرح جو مزید مطلب اس میں برکت چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اور زیادہ دیں، تو وہ 1600 روپے کے حساب سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو برکتیں ملیں گی. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.